हमारा इस्लाम।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका वअसहाबिका या हबीब अल्लाह والصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله। مدری چن کے ناظرین, پروگرام ہمارا اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان, جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین, ہمارے اسلام کی بنیادی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ آدمی ایسے کام کریں کہ جس سے اس کا رب راضی ہو جائے۔ عہد مسلم, عہد مومن ہر آدمی کے لیے یہ ضروری, رضائے الہی وہ اس کا مقصود بن جائے کہ مجھے اپنے رب کی رضا والے کام کرنے ہیں, اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس کا مقصود اصلی ہی یہی ہے کہ اس نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے, یا اپنی زندگی گزار ہی اسی میں رہا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ کوئی کام کرتا ہے تو اس میں یہ پہلو اپنے سامنے رکھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ قرآن پاک کی خوبصورت آیت مبارکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ارشاد فرمایا, اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے میں, رب کی رضا حاصل کرنے میں, اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ بیسک یہ آیت مبارکہ اگرچہ ایک خاص پس منظر اور واقعے سے اٹیچ ہیں کہ حضرت صہیب, یہ وہ صحابی تھے کہ جو ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب مدینہ منورہ آ رہے تھے تو اس وقت ان کے پیچھے کچھ کفار لگ گئے, مشرکین لگ گئے, ان کو پکڑنے لگے تو یہ بھی آگے ان کے تیر اور اپنی کمان اور تلوار اور سب چیزیں انہوں نے بھی سیدھی کر لی, اور یہ کہا کہ تم اگر میرے ساتھ یہ والا معاملہ کرو گے تو پھر مجھ سے بھی کوئی ایسی امید نہ رکھنا, میں بھی تمہارے ساتھ یہ تیر میرے چلتے رہیں گے, پھر بھی یہ میری تلوار بھی رکنے والی نہیں ہے, لیکن میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور میں نے اپنے رب کے لیے یہ ہجرت کا معاملہ کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ ہاں یہ ہے, تم میرا پیچھا چھوڑ دو, یہ تعرض ختم کرو, مکے کے اندر ایک جگہ پر میرا مال مدفون ہے, زمین میں ڈلا ہوا ہے, کہیں بھی دفن کیا ہوا ہے۔ اس زمانے میں لوگ وہ باقاعدہ, کوئی بینک تو تھے نہیں, کوئی اور ذریعہ تو محفوظ کرنے کا ہوتا نہیں تھا, تو زمین کے اندر ہی مختلف جگہوں پر مال کو محفوظ کر دیا جاتا تھا۔ اس سے پھر لوگ بھول بھی جاتے تھے کس جگہ پہ دفن کیا, بعد میں بھول بھی گئے, اور یوں اس کے بھی باقاعدہ شریعت مطہرہ کے احکامات ہیں جسے دفینہ کے احکام کہا جاتے ہیں کہ اس طرح کا مال پھر کسی کو ملتا ہے تو اس کے اوپر کیا شریع احکام مرتب ہوں گے۔ تو حفاظت کا یہ ذریعہ تھا کہ مال دفن کر دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں مکے میں ایک جگہ بتاتا ہوں, میرا مال وہاں دفن ہے, مجھے چھوڑ دو, میرا تعرض یہ ختم کرو, میرے سے تمہیں کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ میں تو جو عزم کر چکا ہوں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, میں نے وہاں پہنچنا ہے, میں نے وہاں جانا ہے, تم مجھے چھوڑ دو اور تم وہ کر لو جو میں تمہیں مال کی پیشکش کر رہا ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس آدمی کے ساتھ لڑنے جھگڑنے یا مارنے کی کیا ضرورت ہے، ہم مال کو ہی ترجیح دیتے ہیں، تو وہ پیچھے ہٹے اور اس مال کی طرف چلے گئے، اور یہ وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے اس آیت کو نازل کر کے کہ اللہ کی مرضی پر انہوں نے ایسا کام کیا ہے، تو رب نے ان کی تعریف اور مدح فرمائی ہے۔ تو اللہ کی رضا چاہنا، رب کی رضا والے کام کرنا، یہ ہر مسلمان پر، ہر مسلمان پر، ایمان والے پر یہ لازمی اور اس کی بنیادی ترجیح ہونی چاہیے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ کام کیوں نہیں کر رہا، اس سے کیوں بچ رہا ہوں، یہ بھی رب کی رضا کے لیے ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ کی نافرمانی والا کہیں کام مجھ سے نہ ہو جائے، اس لیے میں اس کام سے بچ رہا ہوں۔ تو اللہ کی رضا چاہنے والے وہ خوش نصیب ہیں، اور ایسے خوش نصیبوں کو مختلف مواقع ملتے رہتے، کبھی وہ خرچ کر کے، صدقہ کر کے رب کی رضا چاہتے۔ قرآن میں اللہ نے ان کا وصف بیان کیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ لوگوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلاتے ہی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے اور نہ ہی تم سے کوئی شکریہ چاہیے، تھینک یو چاہیے، ہم تمہیں دیتے ہی ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے مختلف آدمی کام کرتا ہے، کبھی صدقہ، یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اس میں بھی رب کی مرضی، رب کی رضا وہ آدمی کو مل سکتی ہے۔ ابھی جیسے قربانی کے دن آ رہے ہیں، تو قربانی یہ خود رب کی رضا پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، ہرگز تمہارا ان جانوروں کا خون اور گوشت یہ اللہ کو نہیں پہنچے گا، اللہ کو وہ تقویٰ تمہاری طرف سے پہنچے گا، یعنی وہ تمہاری دل کی نیکی وہ رب کی بارگاہ میں ایسی قبول ہوگی کہ اللہ تمہیں اس پر اجر ثواب عطا فرمائے گا۔ فصلی لربک وانحر، اللہ نے فرمایا اللہ کے لیے ہی نماز پڑھ، اللہ کے لیے قربانی کر، اخلاص کے لیے کی دعوت بھی دی اور اخلاص کے عمل کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیا کہ تمہارا یہ عمل قربانی کا بھی ہو، نماز کا بھی ہو، اللہ کے لیے ہو، کہ رب اس سے راضی ہوتا ہے۔ رب نے مال دیا ہے اور یہ رب نے ہی حکم دیا کہ میری راہ میں نکالو، کبھی زکوٰۃ کی صورت میں، کبھی ویسے ہی صدقہ خیرات کی صورت میں، کبھی قربانی کی صورت میں، کبھی حج کی صورت میں، کبھی آدمی مسجد کی تعمیر کرواتا ہے اس صورت میں، کبھی کسی غریب کی مدد کرتا ہے اس صورت میں، دیا ہوا اس نے، رب نے ہی دیا ہے۔ اور جگہ بجگہ قرآن میں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، ہم نے جو دیا اس میں سے وہ باز خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ نے فرمایا دیا ہم نے ہی ہے اور اسی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ حقیقتاً آدمی دیکھے تو آدمی کا کوئی کمال نہیں، دیا رب نے، رب کے لیے ہی خرچ کیا، مال اسی کا دیا ہوا خرچ کیا، اللہ راضی بھی ہوا، اللہ کی رضا پانے کا ایک ذریعہ اور سبب بھی آدمی کو مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے تین آدمی، ایک آدمی وہ سر سے گنجا تھا، ایک آدمی وہ برس کی بیماری میں تھا، ایک آدمی نابینا تھا، اللہ نے ان کی آزمائش فرمائی۔ فرشتہ آتا ہے جو آنکھوں سے اندھا ہے، نابینا ہے، اس کو آ کے کہتا ہے تمہیں کیا چاہیے، وہ کہتا ہے مجھے آنکھیں مل جائیں، اس سے بڑی اور کیا نعمت، میں آنکھیں دیکھوں تو صحیح کائنات کو۔ فرشتہ اپنا ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں روشن کر دیتا، آنکھیں مل جاتی۔ اچھا برس والے کے پاس ہے تو وہ کہتا ہے مجھے یہ اس سے شفا مل جائے، جو لوگ مجھے تانا دیتے ہیں، لوگ مجھے عیبدار کرتے ہیں، مجھے برس کی بیماری چلی جائے۔ فرشتہ اس پر بھی ہاتھ پھیرتا ہے, اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے, شفا مل جاتی ہے. بال والا جو پدیشی ایک طرح کا گنجا ہے, وہ کہتا ہے مجھے بال پسند ہیں, فرشتہ اس کا ہاتھ پھیرتا ہے, اس کو بال مل جاتے ہیں. پھر ان کی ایک ڈیمانڈ بھی فرشتے نے پوچھی کہ تم لوگوں کو مال کیا چاہیے, مال میں سے کیا پسند ہے. ایک نے وہ کہا کہ مجھے بیل گائیں اس نسل کے جانور پسند ہیں, ایک نے کہا کہ مجھے اونٹ پسند ہیں, ایک نے کہا مجھے بکری پسند ہیں. فرشتے نے ان کو ایک ایسی, ایک آدمی کو گائیں دی جو کہ گابھن گائیں, ایک کو اونٹنی گابھن اور ایک کو بکری گابھن, یعنی آگے جا کر ان سے بچے پیدا ہوئے. یہاں تک کہ جس کو گائے ملی اس کے پاس گائے بیل اس کا پورا گویا کہ جنگل بھرا ہوا, ریوڑ بھرا ہوا. جس کے پاس اونٹ ہے اونٹ ہی اونٹ ہے, جس کے پاس بکریاں ہیں بکری ہیں بکری. اب فرشتہ ایک عرصے بعد آتا ہے اور شخص کہتا ہے کہ بھائی میں تمہیں جانتا ہوں, تو تم تو برس میں بیماری والے تھے, تم ایسے تھے اور اللہ نے تم پر کرم کیا, تمہیں شفا ملی, مال نہیں تھا مال بھی مل گیا تمہیں. وہ اس کو فرشتہ ایک فقیر کی صورت میں جاتا ہے, ایک آدمی کی صورت میں کہتا ہے کہ میں مسافر آدمی ہوں, اپنی منزل پر پہنچنا ہے, مجھے تمہاری طرف سے اگر ایک جانور مل جائے گا تو میں اپنی منزل پر پہنچ سکتا ہوں. تو وہ سامنے والا الٹا اس سے لڑنے لگ جاتا ہے, تو جھوٹ بول رہا ہے, میں شروع سے ہی صحیح سلامت ہوں, امیر کبیر ہوں, مال مجھے وراثتوں میں آبا و اجداد سے ملا. پہلے شخص کے پاس بھی گیا, اس نے بھی یہی کہا, دوسرے نے اس کے پاس گیا, تیسرے کے پاس جب فرشتہ جاتا ہے تو اب اس کے بعد بکریاں ہیں, فرشتہ اس سے ایک بکری کا سوال کرتا ہے, تو وہ کہتا ہاں اللہ نے میرے اوپر یہ انعام کیا, مجھے شفا بھی ملی, یہ بکریاں بھی رب کی رحمت سے ملی, جتنی تمہیں جو ہے وہ جو پسند ہے لے جاؤ. فرشتہ کہتا مال تو اپنے پاس ہی اپنا رکھ, بس اللہ نے تمہیں آزمایا تھا, وہ دو ناکام ہو گئے, تباہ برباد ہو گئے, کیونکہ فرشتے نے ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر تو اس معاملے کے اندر جو تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو اس میں جھوٹا ہے تو تو ویسا ہی ہو جا جیسا پہلے تھا, تو وہ ایسا ہی ہو گیا. میرے بھائیو جب دیا اللہ نے تو اللہ کی راہ میں جب آدمی دے تو وہ بھی دل کھول کر دے. رب دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی رب لے کر بھی آزماتا ہے. جی ہاں کئی لوگ ایسے ہیں جو غربت کا شکار ہوتے ہیں, بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں, وہ اپنے مرض اور بیماری میں بھی اللہ کی رضا کو اگر چاہیں تو ان کو اللہ کی رضا مل سکتی ہے, رب اس میں بھی راضی ہو سکتا ہے, یہ بظاہر آزمائش میں ہے یہ رب کو راضی کر سکتا ہے, آدمی بیماری میں ہے یہ بیمار شخص رب کو راضی کر سکتا ہے. کیسے کرے گا؟ یہ ایسے کرے گا یہ بیمار شخص کہ اس حالت میں بھی یہ صبر کرے, یہ اسے اللہ کی بارگاہ میں کوئی دل کے اندر یہ کوئی شکوے, دل کے اندر کوئی ایسی باتیں یہ پیدا نہ کرے, بلکہ اس حالت میں بھی رب کی رضا پر یہ راضی رہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. آدمی کو بخار بھی ہو جائے مومن شخص کو, تو رب تو اس میں بھی اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے, جبکہ وہ آدمی صبر کرنے والا ہو, شکوے کرنے والا نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں سے ایک جماعت میں سے کسی کو سوال کیا کہ تم لوگ کیا ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم مومن ہیں, ایمان والے. فرمایا تمہارے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ تو جواباً عرض کرتے ہیں ہم آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں اور جب آسودگی ہوتی ہے تو اس پر شکر بجا لاتے ہیں اور رب کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو, رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو. سبحان اللہ, کہ جو آزمائش میں صبر کیا اور جب آسودگی ہوئی پھر شکر بجا لائے, یہ مومن کی اسے نشانی بیان فرمایا گیا. اور بیماری ناظرین کبھی تو اس سے گناہ ختم ہوتے ہیں اور نیک آدمی جب بیمار ہوتا ہے اللہ اس کے درجے بلند فرماتا ہے. حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہیں, بیان کیا انہوں نے کہ دو عابد عبادت گزار 50 سال تک عبادت کرتے رہے. اب جب 50واں سال پورا ہوا تو ان میں سے ایک شخص بیمار ہو گیا. اب وہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرنے لگا, کہنے لگا یا اللہ میں تو تیری عبادت کرتا رہا اتنے سال, میرے کوئی بیماری ہو گئی, میں بھی بیماری میں مبتلا ہو گیا. تو اللہ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا ان سے کہہ دو کہ ہماری توفیق, ہمارے احسان اور ہماری ہی مدد کی وجہ سے تم عبادت کرتے رہو, یہ کوئی تمہارا اپنا کمال نہیں ہے. اور یہ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے, نیکی کرے بھی تو میرا کمال نہیں ہے, کمال اس پروردگار کا ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی. کہا یہ تو ہماری توفیق سے تمہیں یہ ملتا رہا کہ تم عبادت کرتے رہو. باقی رہی بیماری تو تمہیں ابرار کا رتبہ دینا تھا, نیکو کاروں میں تمہیں شمار کرنا تھا, اور تم نے اس پہ یہ کہنا شروع کر دیا. فرمایا تم سے پہلے لوگ تو مانگ کر لیتے تھے کہ کسی آزمائش میں آئے تاکہ درجہ بڑھ جائے, اور تمہیں بن مانگے یہ ملا اور تم نے اس پر یہ کہا. تو یہ سبق ہے ہمارے ان تمام کے لیے کہ جو یہ کہتے ہیں ہم تو بڑے نیک ہیں, پھر بھی ہمارے پر مصیبت, پھر بھی ہمیں پریشانی, پھر بھی ہمیں ہمارے کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں, پھر بھی ہمیں ہمارے کبھی حادثات ہو جاتے ہیں, پھر بھی ہمارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں, خود بیمار ہو جاتے ہیں. میرے بھائیو, بیماری اس طور پر اللہ کی ایک نعمت بھی ہے کہ آدمی بیمار ہوتا ہے تو رب تعالی اس بندے کے کئی ایسے گناہ معاف فرما دیتا ہے, کئی ایسے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور نیک بندہ بیمار ہو اس کے درجے اللہ بلند فرما دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن جب بیمار ہو پھر اچھا ہو جائے تو اس کی بیماری سابقہ گناہوں سے کفارہ ہو جاتی ہے اور آئندہ کے لیے نصیحت اسے ہو جاتی ہے, بالکل نصیحت ہو جاتی ہے کہ میں اچھا بھلا صحت مند آدمی اور پھر اچانک بیماری کو, جب آدمی بیمار ہوتا ہے نا پھر اللہ کو یاد کرتا ہے یا اللہ نکال اس مشکل سے مجھے. فرمایا آئندہ کے لیے نصیحت اور سابقہ گناہوں کے لیے کفارہ. اور منافق جب بیمار ہوا پھر اچھا ہوا تو کہا اس کی مثال اونٹ کی طرح ہے کہ مالک نے اسے باندھا تو اسے یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے کیوں باندھا, مالک نے اسے چھوڑا تو اسے یہ بھی معلوم نہیں مجھے کیوں کھولا, مجھے کیوں چھوڑ دیا گیا. تو مومن کی یہ علامت اور نشانی بیان کی گئی, ایک تو بیماری پر صبر اور دوسرا اس کے ذریعے نصیحت حاصل کرے. اور یہ بھی آدمی صبر کر کے اللہ کی رضا, اس پہلو پر اللہ کی رضا حاصل کرنے میں آدمی کامیاب ہو سکتا ہے. تو ناظرین کئی اعمال ہیں جس میں رب کی رضا مل جاتی ہے. آدمی عبادات بجا لائے اپنی جگہ ہے, رب راضی ہوتا ہے. مخلوق خدا کے ساتھ شفقت کرے, رب راضی ہوتا ہے. اور یہ جو عمل آج چند بیان کیے ان کے ذریعے سے بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اس پروگرام میں ہم بطور خاص کچھ سوالات بھی لیتے ہیں, اور ویسے قربانی کے ایام قریب قریب ہیں تو بہت سے ناظرین قربانی کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں, تو آئیے اپنا سیگمنٹ سوال جواب وہ شروع کرتے ہیں.
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا جانور کا خصی ہونا عیب ہے اور اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟
جانور کو خصی کرنا یہ بالکل جائز ہے, اور خصی کیے ہوئے جانور کی قربانی یہ دوسرے جانور کی بنسبت افضل ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خود حدیث پاک ہے جس میں یہ باقاعدہ بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو دو مینڈے ذبح کیے وہ موٹے تازے بھی تھے اور وہ خصی بھی تھے. تو خصی کو یہ کہنا کہ یہ خود عیب ہو گیا یہ بالکل غلط ہے. یہ خصی کرنا یہاں شریعت نے اس کی اجازت دی ہے, اور ایک منفعت حاصل کرنے کے لیے کہ اس سے جانور کا گوشت بھی لذیذ ہوتا ہے اور کئی چیزوں سے ستھرائی صاف اور ستھرا ہوتا ہے، تو خصی جانور قربان کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ خصی ہونے کی وجہ سے اسے ہرگز نہیں کہا جائے گا کہ اس کے اندر عیب پیدا ہوا۔ تو جیسے بھی آپ نر جو جانور ہوگا، بکرا ہو یا بیل ہو، تو خصی شدہ ہو تو یہ زیادہ افضل عمل ہے۔ اسے عیب شمار کرنا یا کہنا کہ خصی جانور نہیں کر سکتے یہ بالکل غلط ہے، اور بعض لوگ اس چیز کو ایسے ہی پھیلاتے رہتے ہیں تو یہ غلط بات پھیلاتے ہیں۔ دینی اور شرعی مسئلہ یہی ہے کہ جانوروں کو خصی کرنا بھی جائز، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ یہ ثابت بھی ہے۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، جس جانور کے سینگ بالکل جڑ سے ہی ختم کر دیے گئے ہوں اکھاڑ کر یا کسی طریقے سے، تو کیا اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟
اگر کسی جانور کے پہلے سے سینگ موجود ہیں، اب اسے ختم کرنا، یا بعض جگہوں پر جیسا کہ باقاعدہ بیچنے والے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جانور کے سینگ نکال دیتے ہیں، یہ انتہا درجے کی بلا وجہ کی تکلیف ہے جو جانور کو دی جا رہی ہے، اور بیپاری اپنا مال بیچنے کے لیے کیٹل فارم والے یہ عمل کرتے ہیں، یہ بالکل شرن جائز نہیں ہے۔ یہ جانوروں پر ظلم ہے اور گناہ کا کام، اور انسان پر ظلم سے زیادہ گناہ اس چیز کا ہے کہ آدمی جانوروں پر ظلم کرے، کیونکہ وہ بے زبان ہے، وہ کسی کو اپنی شکایت بتا نہیں سکتے، اپنا دکھڑا سنا نہیں سکتے۔ تو جانوروں کو ان کے سینگ نکالنا، اور بعض جگہوں پہ تو سنا ہے کہ بالکل باقاعدہ ڈرل مشین چلا کر یا کسی اور طریقے سے، ظاہر سینگ ہے اس کو نکالنا کوئی آسان کام تو نہیں، تو یہ عمل شریعت کی نظر میں بالکل ناجائز ہے، حرام ہے یہ کام۔ اب یہاں پر جو ایسا کرتے ہیں ان کو اپنے اس عمل سے توبہ کرنی چاہیے، اور جانوروں کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ ایک کو عذاب ہی صرف ایک بلی کی وجہ سے، کیونکہ اس نے اس کو قید کیا، اس پہ ظلم کیا، بلی کو نہ چھوڑا کہ وہ خود کچھ کھا سکے، نہ اس نے خود کھلایا، اس کو عذاب ہی بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے ہو۔ تو جو لوگ ایسے جانوروں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور پھر قربانی کے جانوروں کے ساتھ آپ ایسا ظلم کر رہے ہیں، تو یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ اب رہا اس مسئلے کا دوسرا پہلو کہ اگر کسی نے سینگ نکال دیے ہوں تو کیا ایسا جانور قربان ہو سکتا ہے؟ تو مسئلہ یاد رکھیں کہ سینگ اگر جڑ سے نکل آئے تو اس کی قربانی جائز نہیں، قربانی نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ اگر وہ جڑ سے نکلا تو زخم جو ہے وہ اس کا پورا بھر گیا، زخم صحیح ہو گیا، تو پھر جو شریعت کی ممانعت تھی تو اب وہ ممانعت والی وجہ ختم ہوئی، اب اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے۔ مگر جس کا زخم بھی باقی ہو اور سینگ بھی اس کا جڑ سے نکلا ہوا ہے، زخم باقی ہو، زخم درست نہ ہوا ہو، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ لہذا ایسے جانور کو ہی لیا جائے کہ جو کسی طرح کا اس میں زخم والا نہ ہو۔ ان چیزوں کو پہلے سے ہی اچھی طرح دیکھنا چاہیے، اور جو قصدن یہ عمل کرتے ہیں تو یہ جانوروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں جو ان کے سینگ نکالتے ہیں، جڑ سے باقاعدہ اکھیڑ دیتے ہیں، بس اس لیے کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ بغیر سینگ والا ہے اور اس وجہ سے وہ یہ عمل کرتے ہیں، تو یہ عمل ان کا ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے بیپاریوں کو، بزنس کرنے والوں کو، کیٹل فارم والوں کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو شریعت نے جس چیز کی اجازت نہیں دی وہ قطعاً قطعاً جانوروں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ مدرسین کے ناظرین، جانور خریدنے کے لیے جب جائیں تو کم از کم یہ علم ضرور حاصل کر کے جائیں کہ ہمیں کس طرح کا جانور خریدنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری کوئی شادی کی دعوت، کھانے پینے کے لیے نہیں ہم جانور لا رہے، یہ قربانی کے لیے، اور اس کے اندر جو شریعت نے عیب بیان کیے ان عیبوں سے پاک ہونا یہ جانور کے لیے یہ ضروری ہے۔ اس کا اہتمام بھی کیجئے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا اس حوالے سے رسالہ بھی ہے، آپ وہ رسالہ بھی اب لوگ گھوڑے سوار، وہ آپ رسالہ بھی لیجئے، اس میں قربانی کے عیوب اور دیگر ان چیزوں کو بھی وضاحت سے بیان کیا ہوا ہے تاکہ آدمی ان غلطیوں سے بچ سکے اور پیسہ بھی خرچ ہو جائے، جانور بھی ایسا لے کے آ جائیں جو قربانی کے لیے درست نہ ہو، تو پھر مسائل بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے پہلے سے وہ علم حاصل کریں اور پھر آپ قربانی کے لیے اپنا جانور بھی خریدیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہمارا اسلام۔